الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متمزات الحمدللہ سے سوائے ترجمہ قرآن میں سورۃ الانفال کے تیسرے رکوع کا مطالعہ ہے کہ جو چل رہا ہے انشاءاللہ آیت نمبر 26 سے آج کی نشست کا ہم آغاز کر رہے ہیں. تسلسل سے بات یہ سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے اور غزوہ بدر کے حالات پر مشتمل ہے. غزوہ بدر کے جو یہ پہلا مارکہ حق و باطل کے درمیان ہوا اس کے فوراً بعد بدر کے حالات پر تبصرہ لیے ہوئے یہ صورت ہے کہ جو کہ نازل ہوئی ہے. آج کی جو یہ تین آیات ہیں یہ بڑا اہم مقام ہے اور غزوہ بدر کے تبصرے کے دوران اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں اور بڑی قیمتی ہدایات اہل ایمان کو عطا فرمائی, خاص طور پر جنگ کے دوران جنگی جو قوانین ہیں اس کا بھی بیان ہم پڑھ کر آئے, وہاں آج ان تین آیتوں میں بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ایک بڑا خزانہ ہے کہ جو کہ پوشیدہ ہے. خاص طور پر جو مکے کے مہاجرین تھے کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مدینے کی سرزمین وہ عطا فرمائی اور یہاں سے پھر مدینے میں آ کے غزوات کا ایک سلسلہ ہے کہ جو کہ جاری ہوا. غزوہ بدر یہ پہلا مارکہ تھا حق و باطل کے درمیان. لہذا یہ ہے کہ ان کو خاص طور پر شکر کے لیے ایک ترغیب ہے کہ جو کہ دلائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان تم مانو. آج بدر کے مقام پر اللہ نے تمہیں شاندار فتح ہے کہ جو کہ نصیب فرمائی ہے, لیکن یہ ہے کہ ذرا یاد کرو اللہ کی اور نعمتیں بھی. یعنی یہاں مدینے میں آنے سے پہلے مکے میں تمہاری کیا صورتحال تھی, کس طرح سے تم کمزور کیے جاتے تھے اور مشرکین مکہ تم پر اذیتوں کے پہاڑ توڑ رہے تھے, ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے یہ توجہ ہے کہ جو کہ دلائی جا رہی ہے. اور پھر اللہ اس کے رسول اور اللہ کی امانتوں میں جو خیانت ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, اس سے روکا جا رہا ہے. اور پھر بندہ کے لیے, بندہ مومن کے لیے دو بڑی آزمائشیں ہیں. یعنی ایک آزمائش ہے اولاد اور اسی طرح سے مال, یہ رکاوٹ بنتی ہیں دینی فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے. لہذا ان کے حوالے سے بھی توجہ ہے کہ جو کہ دلائے جا رہے ہیں. خاص طور پر جو آیت نمبر 26 ہے یہ تاویل خاص اور تاویل عام دونوں اعتبارات سے بڑی اہمیت کی حامل یہ آیت ہے. یعنی قرآن مجید میں یہ بنیادی طور پر یہ بات تو ہم سمجھتے ہیں, جس طرح سے سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس میں تمہارا تذکرہ ہے. یعنی قرآن مجید نازل تو ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے, لیکن اسی اعتبار سے یہ موضوع ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت اپنے اندر لیے ہوئے. یعنی پوٹینشلی اس میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے، اور جو واقعات اللہ تعالیٰ نے ماضی کے بیان کیے ہیں وہ ہر دور کے لیے اس میں قیمتی ہدایات پوشیدہ ہیں، اور ہر ایک قرآن مجید میں اپنا ایک تصویر ہے، ایک آئینے کے طور پر جو کہ دیکھ سکتا ہے۔ تو تعبیر خاص کے اعتبار سے آیت نمبر 26 میں اہل مکہ کا تذکرہ ہے، خاص طور پر مہاجرین مکہ کا، کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مدینے کی سرزمین وہ عطا فرمائے ہجرت کے بعد، اور مکے میں کس طرح سے انہیں کمزور کیا جا رہا تھا قریش مکہ کی طرف سے، ان کا تذکرہ ہے۔ اور تاویل عام کے اعتبار سے قرآن مجید کو اگر آئینے کے طور پر رکھا جائے تو ہر دور کے لیے اس میں ہدایات وہ نظر آتی ہیں، اپنی تصویر نظر آتی ہے۔ تو تاویل عام کے اعتبار سے یہ جو آیت نمبر 26 ہے، یہ بر عظیم پاک و ہند کے جو مسلمان، یعنی پارٹیشن سے پہلے، قیام پاکستان سے پہلے جب ہم ہندوستان میں تھے مسلمان، تو وہاں پر کس طرح سے ہندو بھی مسلمانوں کو کمزور کر رہے تھے اور دبانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو ختم کرنے کی سازشیں تھیں کہ جو کہ ہر گوشے میں کی جا رہی ہیں۔ لہذا تاویل عام کے اعتبار سے بر عظیم کے مسلمانوں کا تذکرہ، اور تاویل خاص کے اعتبار سے قریش مکہ جس طرح سے کمزور کر رہے تھے اہل ایمان کو، ان کا تذکرہ ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس تمہید کے بعد انشاءاللہ اب ان آیات کا فہم ہمیں حاصل ہو جائے گا، آسانی بھی ہو جائے گی۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد تو کرو کہ جب تم بہت تھوڑے تھے، قلیل تھے، یعنی 1400 سال پہلے مکے میں اہل ایمان تھے کہ جو کہ بڑے تھوڑے سے تھے، اور 77 سال پہلے ہندوستان میں قیام پاکستان سے پہلے بہت تھوڑے مسلمان تھے اور تعداد میں کم تھے، پھر مستضعفون فی الارض، اور تم بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے، بڑے ضعیف سمجھے جاتے تھے زمین میں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ 1400 سال پہلے مسلمان عرب کی سرزمین پر مکے کے اندر بہت کمزور تھے کفار مکہ کے مقابلے میں، اور 77 سال پہلے بر عظیم پاک و ہند میں، یعنی ہندوستان میں، مسلمان بڑے ہندوؤں کے مقابلے میں کمزور تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم ڈرتے تھے، تمہیں خوف تھا کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں۔ کفار مکہ کا خوف تھا مہاجر صحابہ کو، اہل ایمان کو 1400 سال پہلے، کہ یہ ہمیں ختم نہ کر کے، ابھی تفصیل میں آپ کے سامنے وہ نقشہ بھی رکھ دوں گا۔ اور 77 سال پہلے ہندوؤں کا ایک خوف تھا ہمیں مسلمانوں کو، کہ یہ 1000 سالہ غلامی کا بدلہ جو ہے وہ نہ لے لے ہم سے۔ لہٰذا پھر فرمایا جا رہا ہے فآواکم، پس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، یعنی مکے کے مسلمانوں کو مدینے کی صورت میں، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ، اور اپنی نصرت سے تمہاری اس نے تائید کی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا۔ اور یہ تمام نعمتیں کیوں دیں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ لہٰذا اب یہ ترجمہ آیت نمبر 26 کا سامنے آ گیا، تو تاویل خاص کے اعتبار سے ذرا پہلے نقشہ دیکھیں، کفار مکہ کے جو کہ مسلمانوں کو مکے کی سرزمین کب کمزور کر رہے تھے، لہٰذا وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ مٹھی بھر مسلمان تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے تنہ دعوت دینی شروع کی اس جاہلانہ ماحول میں جو کہ زمانہ جاہلیت ظہور نبوت سے پہلے وہ دور کہلاتا ہے۔ ہر طرح کا ظلم تھا کہ جو کہ عرب کی سرزمین پر وہ ہو رہا تھا، یتیموں سے بدسلوکی ہو رہی تھی، خانہ کعبہ کا برہنہ طواف چل رہا تھا، اور کس طرح سے، یعنی 360 بت بنا کر عین خانہ کعبہ میں یہ کفار مکہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے، تو گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ تو تنہ تنہ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے وہ پیغام جو کہ اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں آپ پر نازل ہوا وہ آپ کو دیا، اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کو سنایا، آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ساتھی ہیں کہ جو کہ وہ باطل نظریات کو چھوڑ کر یہ حق پر مبنی نظریہ قبول انہوں نے کیا، آہستہ آہستہ یہ قافلہ بڑھتا رہا۔ لیکن بہرحال ابتدا میں مکے میں کس طرح سے حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ تپتی ہوئی صحرا کی ریت پر ننگی پیٹ لٹا کر اور جو امیہ بن خلف کوڑے برساتا تھا اور وہ مار مار کے تھک جاتا تھا، لیکن حضرت بلال احد ان احد کہتے نہیں تھکتے تھے، پھر جلتے ہوئے انگاروں پر، کھولتے ہوئے انگاروں پر جو ہے وہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہیں، اور کس طرح سے کفار کے بدماشوں نے یہ ظلم کیا، وہ خود کہتے ہیں کہ میری کھال کمر کی اس انگاروں سے کٹی ہے، چربی پگھلی ہے، تو پھر جا کے انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ کس طرح سے آل یاسر پر ظلم ہوا، امیہ یعنی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شہید خاتون، پورے خاندان کے سامنے شہید، ابو جہل کرتا ہے عین شرمگاہ پہ نظر مارتا ہے۔ پھر حضرت یاسر کو دونوں ہاتھ دو مختلف اونٹوں پر اور دو پاؤں دو مختلف اونٹوں پر باندھ کر مخالف سمتوں میں دوڑایا جاتا ہے، چاروں اونٹوں کو کیسے لاش کے پرخسے اڑتے ہیں جسم کے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ دبانا تھا کفار مکہ کا، کمزور کرنا تھا مسلمانوں کو، یعنی کہ جو کہ مکے میں موجود تھے۔ تو یہاں خاص طور پر تاویل خاص کے اعتبار سے ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے، کفار مکہ کا خوف وہ رکھتے تھے۔ اب تاویل عام کے اعتبار سے ذرا دیکھیں، 77 سال پہلے، یہ آئینہ ہے کہ جو کہ ہمیں دیکھنا ہے، 77 سال پہلے قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا صورتحال تھی، یعنی یہ پاکستان کا بن جانا یہ معجزے سے کم نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یعنی اگر آپ 77 سال پہلے جا کے دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تو گاندھی جی نے کہا تھا کہ میری لاش پر پاکستان بنے گا، لیکن بنا دیا اللہ تعالیٰ نے پاکستان۔ پھر قیام پاکستان سے پہلے کوئی کلو نہیں تھا کہ پاکستان بن بھی جائے، ایسے شدید مخالفانہ ماحول تھا۔ یعنی انڈین نیشنل کانگریس کی جو کہ مخالف پارٹی تھی مسلمانوں کی، مسلم لیگ کی، اس کے پاس جو ہے وہ بڑے باصلاحیت لیڈر موجود تھے، بعض اسی طرح سے یعنی طاقتور میڈیا اس کی پوچھ پر تھا، برطانیہ کا جو وائس رائے ہے، لہٰذا نہرو خاندان کے سے اس کے بڑے قریبی تعلقات تھے۔ لہٰذا ہو کیا رہا تھا کہ ہندو اور انگریز مل کر مسلمانوں کو جو ہے وہ کمزور کر رہے تھے، ہر شعبے میں، تعلیم میں، نوکریوں میں پیچھے، اور ہندو کو انگریز جو ہے وہ اوپر اٹھا رہا تھا۔ لہٰذا یہ ہے کہ ایک انگریز مصنف نے تو یہ لکھا، پھر W.W. Hunter اس کا نام، اس نے لکھا کہ اگر تو بر عظیم میں مسلمانوں کی یہی صورتحال رہی کہ یہ ہر گوشے میں پیچھے چلے جاتے رہے، تو پھر ان قریب صرف ہندوستان میں بر عظیم میں مسلمان صرف چپراسی کے طور پر وہ نوکریاں کرتے نظر آئیں گے، اس سے آگے بڑھ کر کوئی مستقبل ہندوستان میں مسلمانوں کا مجھے نظر نہیں آیا اگر یہ صورتحال ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وہ جو قومی جدوجہد چلی ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا یہ نعرہ لگایا، اور اس کی برکت سے پھر کس طرح سے ایک اتحاد ہے کہ جو کہ وجود میں آیا ہے، سب اس نعرے کے تلے جو ہے وہ جمع ہو گئے، اس جھنڈے تلے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 27th شب کو، یعنی رمضان مبارک کی 27th شب کو، شب جمعہ کو، اللہ تعالیٰ نے یہ مملکت خداداد پاکستان، بالکل صحیح کہا جاتا ہے کہ واقعتاً یہ مملکت خداداد ہے، یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ جو کہ ہمیں مل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرما دیا۔ 14 سال پہلے مدینے کی صورت میں ٹھکانہ عطا کر دیا، کفار کے خوف سے مسلمانوں کو آزادی دے دی، اور 77 سال پہلے ہندوؤں کے خوف سے آزادی دے کے مسلمانوں کے لیے یہ قیام پاکستان اللہ تعالیٰ نے، یہ یعنی دنیا کے نقشے پر، یہ نظریاتی سطح پر مدینے کے بعد یہ پہلی ریاست ہے کہ جو کہ قائم ہو گئی۔ پھر یہاں جو الفاظ آئے کہ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی مسلسل، اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا۔ یعنی مدینے میں آ کے 14 سال پہلے جو بھی مہاجر صحابہ ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے، دو بڑے قبیلے اوس و خزرج ہیں کہ جو کہ مسلمان ہو گئے، یہ تائید اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اور پھر یہ ہے کہ کس طرح سے ایک مہاجرین جب کسی ملک میں جاتے ہیں، غیر ملک میں جاتے ہیں، شہر میں جاتے ہیں، تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حکومتیں ہیں وہ تو بالکل یعنی آنکھ بگولا ہو جاتی ہیں، وہ تو صاف انکار کر دیتی ہیں کہ ہم تمہارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن یہ زیرک پرسنالٹی تھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا یہ ہے کہ مہاجر اور انصار کے درمیان جو ماخات آپ نے قائم کی ہے تو یہ مہاجرین کی جو کفالت کا مسئلہ یہ حل ہو گیا، اور ایک بوجھ تو وہ کیا سمجھتے ہیں، ہر چیز قربان کرنے کے لیے انصار وہ تیار ہو گئے مہاجرین کے، لہٰذا یہ تائید ہے کہ جو کہ فرمائی. اور پھر بدر میں یہ پہلا کوڑا ہے کہ جو کہ برسایا، 70 بڑے بڑے سردار جہنم واصل ہو گئے، 70 جو ہے وہ قیدی بنے. لہٰذا یہ 14 سال پہلے مکے کے مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا اور تائید فرمائی اور بہترین رزق فراہم کی. اب 77 سال پہلے دیکھیں پاکستان میں مسلمان ہجرت کر کے آئے، وہ خونی لکیر کراس کر کے آئے، کئی عصمتیں وہ لٹی ہیں، کئی قربانیاں ہیں جانوں کی جو کہ گئی ہیں، بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا، اور بہرحال پاکستان میں ہمارے قدم ہیں کہ جو کہ پڑے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے تائید فرمائی، پاکیزہ رزق کے دہانے کھول دی. یعنی یہ جو پنجاب کی سرزمین ہے یہ دنیا کی سب سے زرخیز زمین ہے کہ جو کہ سمجھے جاتے. اسی طرح سے بلوچستان میں معدنی ذخائر سے وہ مالا مال، تھر کا علاقہ کوئلے کے ذخائر سے مالا مال، یہ سرحد جو کہ کے پی کے اب وہ جنگلات سے مالا مال، دریا یہاں پر موجود. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تائید و نصرت ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 77 سال پہلے بر عظیم کے مسلمانوں کی فرمائی. اور ہر قدم پر، یعنی 65 کی جنگ ہوتی ہے، میلی آنکھ سے جو ہے وہ دیکھتا ہے دشمن بھارت، اور کس طرح سے کامیابی ہے کہ جو کہ مسلمانوں کو وہ دلائی جاتی پاکستان کے باسیوں کو. 71 میں جو کوڑا برسا ہے وہ ہماری نافرمانیوں پر برسا ہے، یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ مشرقی پاکستان الگ ہوا، اور جو بھی باقی پاکستان بچا ہے اس وقت ہمارے ہاتھوں میں، یہ خاص اللہ کی تائید سے بچا ہوا. اور وہ کیسے بچا ہے؟ اللہ تعالی نے، یعنی تیسری مسلمان، یعنی پہلی مسلمان ریاست ہے کہ جس کو ایٹمی قوت ہے کہ جو کہ عطا کرنا، ایشیا کی تیسری طاقت، دنیا کی 7ویں طاقت ہے کہ جو کہ ایٹمی قوت وہ بنی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ دشمن دیکھ تو رہا ہے، دانت پیس رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ اٹامک پار ان کی ختم ہو تو ہم جو ہے وہ شکنجہ کسیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بچایا ہے پاکستان. یہ تائید و نصرت ہے کہ جو کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اب دیکھیں تقاضا کیا تھا کہ یہ نعمتیں کیوں دی گئیں، لعلکم تشکرون، کہ تاکہ تم شکر بجا لاؤ. اور دیکھیں شکر کے 3 درجے ہیں کہ جو امام راغب اصفہانی رحم اللہ نے مفیدات القرآن میں وہ بیان کیے ہیں، 3 درجے وہ کہتے ہیں. ایک ہے شکر بالقلب، دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اسی طرح شکر باللسان، یہ زبان بھی شکر کے ترانے ہیں کہ جو کہ اس سے نکلے. اور پھر ایک ہے جامع ذکر شکر، اور وہ ہے شکر بالجوارح، یعنی پورے اعضاء کے ساتھ اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لایا جائے. جو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی، بولنے کی، مال کی، اولاد کی، جو بھی بندے کو یہ صلاحیتیں دی ہیں، اب اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہوگا کہ یہ ساری صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے لگی. لہذا یہ تھی وہ کیفیت کہ جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کیا کرتے ہو، شکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. جو 14 سال پہلے جو مکے کے مہاجر صحابہ تھے، جب مدینے آئے ہیں، اللہ نے رزق کے دہانے کھولے، انہوں نے نعمتوں کا شکر کا حق ادا کیا، کیا کیا قربانی نہیں دی. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ 77 سال پہلے کا جو نقشہ ہے، اور آج 77 سال پاکستان کو یہ، یعنی 77ویں ہم نے آزادی ابھی بنائی ہے جو پہلے گزری ہے، اس میں بھی جو ہے وہ اس موقع پر بھی یہ خطاب ہوا تھا، اس میں بھی باتیں آئی تھیں کہ کس کس طرح سے ہم نے اللہ سے غداریاں کی، جو وعدے کیے کہ اللہ ہمیں پاکستان ایک ایسا ملک عطا فرما کہ جہاں ہم تیرے دین کا بول بالا کر سکیں. لیکن یہ ہے کہ یہ دین کا بولا بالا کہاں، یہ تو ہر گوشے میں ہم نے دین سے یو ٹرن لیا. یہ انڈیپینڈنس ڈے ہم نام نہاد بناتے تو ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈنس ڈے ہے اصل میں، کہ جو کہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بھئی تم تو ڈیپینڈنٹ ہو، تم معاشی لحاظ سے ڈیپینڈنٹ ہو، تم اپنے فیصلے خود نہیں کر پا رہے، وہ غیر تمہارے فیصلے کرتے، انڈیپینڈنس کہاں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہے اس وقت صورتحال. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً جو بھی یہ نعمت ہمیں ملی ہے، صحیح معنوں میں ان 3 درجوں پر شکر کی ہمیں توفیق دے. اور پاکستان کی نعمت ملنے پر جو شکر ہوگا وہ کیا ہوگا کہ بھئی جس مقصد سے پاکستان بنا تھا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہم نے پوری دنیا کو دیا تھا، لہذا اسی کی طرف پلٹو. یہ اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا، اس کا استحکام اس کی بنیاد میں، اسلام رہے گا تو پاکستان رہے گا، اسلام سے غداری کرو گے تو یہ پاکستان ہاتھ سے جائے گا، جو صورتحال ابھی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. پھر اب اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 27 میں ایک اور اہم بات ہے کہ جو کہ بیان کی جا رہی ہے، ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ایمان کے دعوے داروں، لا تخونوا اللہ والرسول، دیکھو اللہ اس کے رسول سے خیانت مت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، ما انتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس امانت میں خیانت کا کیا وبال ہوگا، کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی تم برباد ہو جاؤ. دیکھیں اصل میں یہ جو امانت کا تصور ہے ہمارے دین اسلام میں، اس کی اہمیت کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت ہے بڑی مشہور و معروف آپ کے ذہن میں آ جائے گی. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال خادم رسول یہ رہے ہیں حضرت انس آپ کی خدمت میں، تو کہتے ہیں کہ شاید ہی اللہ کے رسول نے کوئی واعظ ہمیں بیان کیا ہو اور آپ نے یہ الفاظ ادا نہ کیے ہوں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں کہ جس میں امانت کی پاسداری نہیں، اس کا دین نہیں کہ جس میں وعدے کی پاسداری نہیں. تو یہ امانت اور امانت کی پاسداری اور وعدے کی پاسداری، یہ تو ہمارے دین و ایمان کا مسئلہ ہے. لہذا یہ ہے کہ اب امانت کا کیا تصور ہے، کہا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول اور اپنی امانتوں سے خیانت نہ کرے. دیکھیں یہ امانت کا بھی ایک بڑا محدود تصور ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے. ہم امانت کسے سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی نے ہمارے پاس کوئی چیز رکھوائی تو بس سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ امانت ہے کہ جس کو واپس لوٹانا ہے، یہ بھی امانت میں شامل ہے. لیکن صرف یہی امانت نہیں ہے، امانت کا ایک بڑا وسیع تصور ہے. یہ جو ہمارے اندر یہ جان جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ حیات دی ہے، یہ بھی امانت ہے، یہ ایسٹ نہیں ہے، لائبلٹی ہے. اس کے بارے میں جواب دینا ہے. جو جو نعمت اللہ نے یہاں پر دی ہے دنیا میں، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے، یہ لائبلٹی ہے، امانت ہے، ایسٹ نہیں. یہ اولاد امانت ہے، یہ جو روح اللہ تعالیٰ نے اندر ڈالی ہے کہ جو نکل جائے تو پھر جو بچتا ہے وہ میت ہوتی ہے، وہ ڈیڈ باڈی ہوتی ہے. یہ جو روح اللہ نے ڈالی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اس روح کے تقاضے ہیں کہ جو کہ ہمیں اس سے اویئر ہونا ہے، اس کو ادا کرنا ہے. لیکن کیسے کیسے وہ روحانی جو وجود ہے اس کو بالکل مس کر کے اور صرف ہم پیٹ کے پجاری ہیں، الا ماشاءاللہ، یعنی ہر کوئی بس لگا ہوا ہے اس دنیا کو کمانے کے لیے، بس پیٹ بھر جائے چاہے وہ حلال سے ہو چاہے حرام سے ہو، کوئی وہ روحانی ترقی، وہ روحانی کیفیات، وہ پاکیزہ زندگی، لہٰذا یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی توجہ نہیں، کوئی محنت نہیں کہ جو کہ نظر آئے. یہ قرآن کے جو کہ اس روح کی غذا ہے، اس قرآن کے لیے ہم کتنی اپنی زندگیوں کو وقف کر پائے، کتنا وقت ہم نے جو ہے وہ اس قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے لگایا، یہ وہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے. اور اسی طرح سے یہ پاکستان، یہ بھی ایک امانت تھی، لیکن کس طرح سے امانت میں خیانت ہے کہ جو کہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے خیانت مت کرو، خاص طور پر جنگ کے وقت. جس طرح سے اگلا غزوہ، اس کا تذکرہ ہم پہلے پڑھا ہے سورہ آل عمران میں، غزوہ احد، عین غزوے میں 300 ساتھی ہیں منافقین جو گئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ لیکن خیانت کر کے واپس آ گئے. تو عین جنگ کی صورت میں بھی خیانت نہیں کرنا، اور یہ امانت کی پاسداری یہ پوری زندگی میں تمہارا زیور ہونا چاہیے، یہ بندہ مومن کا زیور ہونا چاہیے. اور آج امانتوں میں خیانت جب وہ عام ہو گئی تو لہٰذا اعتبار بھی اڑ گئے کہ نہیں اڑ گئے. کوئی کاروبار کسی سے کرنے جائے تو پھر وہ 10 دفعہ جو ہے وہ سوچتا ہے، کتنی تحقیقات ہیں کہ جو کہ وہ کراتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، وعدہ خلافی عام ہو گئی تو کتنی جو ہے وہ، یعنی ایکسٹرا کریکولر جو بھی معاملات ہیں اس میں ہمارا مال ہے کہ جو کہ لگ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک انتشار پھر برپا ہوتا ہے امانتوں میں خیانت کے اعتبار سے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کی کیا، یعنی تمہیں عذاب بھگتنے ہوں گے، لیکن تم جانتے بوجھتے امانتوں میں خیانت کر رہے ہو. اور آخری جو آیت ہے اس میں بھی ایک بہت اہم فلسفہ ہے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے. یہ دنیا میں انسان آئے ہی آزمائش کے لیے، اور آزمائش میں کیا ہوتا ہے، پرکھا جاتا ہے، کہ کس کو بڑا مان کر اس کی مانتا ہے انسان اور کس کو چھوٹا کرتا ہے. یہی ہے آج اسی زمین پر ایسے بھی اللہ کے محبوب بنتے ہیں کہ جو اللہ کو بڑا مان کر خود چھوٹے بن کے رہتے ہیں، اس کے احکامات کے سامنے بج جاتے ہیں. اور اسی زمین پر ایسے ناہنجار بھی ہیں کہ جو اللہ کی حاکمیت کا انکار کر کے خود حاکم بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو محکوم بناتے ہیں، غلام بناتے ہیں، استحصال کرتے ہیں لوگوں کا اللہ کے بندوں کا. لہذا یہ ہے اصل میں، اور یہ دو چیزیں ہیں کہ جو کہ پاؤں کی بیڑیاں بنتی ہیں، مال اور اولاد. فرمایا جا رہا ہے کہ والمو، اور جان رکھنا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ تمہارے لیے فتنہ ہے. دیکھیں اردو میں فتنہ استعمال ہوتا ہے غلط معنوں میں، یعنی کوئی اگر خباثت کرے، کوئی غلط کاری کرے تو ہم کہتے ہیں یار یہ کتنا فتنہ پرور انسان ہے، یہ فساد ہی مچانے والا ہے. یہ فتنہ اردو میں کسی اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ فتنہ کا لفظ جو ہے نا دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک ہے آزمائش کے معنوں میں اور ایک عذاب کے معنوں میں. یہ عذاب کے معنوں میں جو یہ لفظ استعمال ہوا، یہ ہم پچھلی آیت میں جو ہے وہ پڑھ کر آئے تھے، آیت نمبر 25 کا آغاز ہی ہوا تھا کہ بتقو فتنتن، یعنی بچو اس عذاب سے کہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاص، کہ جو تم میں سے ان لوگوں پر خاص طور پر نازل نہیں ہوگا کہ جو ظلم میں مبتلا ہیں، بلکہ جو ظلم سے نہیں روکتے ان پر بھی عذاب نازل ہوتا ہے. تو وہاں آیت نمبر 25 میں عذاب کے لیے کون سا لفظ آیا تھا؟ فتنہ. تو عذاب کے معنوں میں فتنہ استعمال ہوا، اور آزمائش کے معنوں میں بھی فتنہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی شے کہ جس کے ذریعے سے بندے کو آزمایا جائے. لہذا یہ ہے کہ اب دو چیزیں آ رہی ہیں کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، یعنی ذریعہ آزمائش ہے. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسٹس نہ سمجھنا ان کو، یہ لائبلٹیز ہیں، ان کے بارے میں تم سے سوال ہونا ہے. یہ مال اور اولاد یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کچلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کو ختم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ دونوں اپنی جگہ نعمتیں ہیں. لیکن اب تمہاری آزمائش یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اپنے مرضی سے جو ہے وہ استعمال کرتے ہو یا اللہ کی مرضی کے تابع رکھتے ہو. اگر اللہ کی مرضی کے تابع رکھو گے مال کو تو کبھی بھی تم حرام میں نہیں جاؤ، لیکن جب اپنی مرضی چلاؤ گے اللہ کے احکامات سے صرف نظر، تو پھر تم حرام سے مال کو حاصل کرو گے. یہی وجہ ہے کہ یہ ایسا ذریعہ آزمائش ہے مال، کہ جو حدیث آپ کے ذہنوں میں آگئی ہوگی، پانچ سوالات، اس میں سے دو سوال کس سے متعلق ہیں؟ مال سے متعلق. مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ سوال کہاں ہونے ہیں؟ روز قیامت. ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکے گا. لہٰذا تمہاری سورس آف ارننگ کیا ہے، اور جو حلال سے تم نے کمایا بتاؤ کہاں خرچ کیا. مال سے متعلق دو سوال ہوں گے، اور اسی طرح اولاد، یہ بھی ذریعہ آزمائش. یعنی مطلب کیا ہے، آزمائش کیا ہو رہی ہے، کہ اس اولاد کی خاطر تم اللہ کے احکامات کو ٹھکراتے ہو، یا تم اس اولاد کی پرورش اور تربیت اللہ کے احکامات کے مطابق کرتے ہو. یعنی آج فی زمانہ کیا ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ نے جس کو محفوظ رکھا وہ رکھا، اس کا نظریہ اولاد کے بارے میں بالکل قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق. لیکن عموم میں اس وقت کیفیت کیا ہے کہ اولاد کی خاطر کیا کیا جا رہا ہے، ان کے اعلیٰ کیریئر کے لیے انسان اپنی دنیا برباد، آخرت برباد کر رہا ہے، ان کی دنیا بنانے کے لیے. ہائی فائی فیس اسکول کی دینی ہے، اب یعنی جائز ذرائع سے تو حاصل نہیں ہو سکتی وہ فیس اتنی، لہٰذا اب حرام میں منہ مار کے رشوت لے کے وہ بڑے بڑے اسکولس کی فیس ہیں کہ جو کہ دی جا رہی ہے، بیجا خواہشات ہیں کہ جو کہ بیوی اور اولاد کی وہ پوری کی جا رہی ہے، حرام میں منہ مار کے. اب یہ ہے اصل میں ذریعہ آزمائش، کہ تم اولاد کی پرورش کیسے کر رہے ہو، ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، یا یہ ہے کہ دنیا تو گزر ہی جائے گی، تمہارا آئیڈیل کیا ہے، تمہارا سوچ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو تم آخرت میں جنت میں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو یا جہنم میں دیکھنا چاہتے ہو. یہ ہے اصل میں تمہاری اب آزمائش کے جو کہ اس دنیا میں ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی واقعتاً ہمیں یہ جو دو چیزیں ہیں، مال اور اولاد، اس کا فہم عطا فرمائے، اور یہ ہے کہ اس کی میں جو بھی یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ہمیں پورا اتارے، اور یہ دونوں چیزیں لگے ہیں اللہ کے دین کی خاطر، مال بھی اور یہ اولاد بھی. ہم کہیں دائیں بائیں دین کی خدمت میں نہ دیکھ رہے ہوں، باہر تلاش کر رہے ہوں کہ کوئی دین کی خدمت کے لیے ہمیں مل جائے، نہیں، سب سے پہلے کہاں دیکھنا ہے؟ اپنے گھر میں دیکھنا ہے، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں کہ وہ اس دین کو آگے پھیلانے والی آپ کے دست و بازو بن جائے۔ یہ امت کے لیے یہ اولاد ہے کہ جو کہ قبول ہو جائے، یہ دین یعنی خادم قرآن کے ایسے سے میری اولاد ہے کہ جو کہ نظر آئے، یہ ٹارگٹ ہے کہ جو کہ ہونا چاہیے۔ کسی نے خوب کہا کہ تمہیں اگر کسی کی دینداری دیکھنی ہو تو اس کے ظاہر کو نہ دیکھو، ظاہری طور پر تو وہ تمہیں سیٹسفائی کر دے کہ یہ بڑا دیندار ہے جبے کبے میں اور ساری چیزیں، لیکن اگر تمہیں کسی کی دینداری اگر دیکھنی اصل میں تو تم اس کی اولاد کے بارے میں اس کا طرز عمل دیکھو، اس کے خیالات دیکھو کہ یہ مستقبل میں اپنی اولاد کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر اس نے دنیا میں ہی کھپایا ہوا ہے اولاد کو، اس کی دینداری پتہ چل جائے، چاہے وہ جبے کبے میں تمہیں بڑا دیندار نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے اصل میں یہ ذریعہ آزمائش، اور فرمایا جا رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے پاس ہے بڑا اجر، عظیم اجر۔ تم ان کھوٹے سکوں کے لالچ میں جو ہے وہ اپنی آخرت برباد نہ کرو، یہ جو تمہیں ظاہر میں نظر آ رہا ہے یہ کچھ نہیں، اصل جو ہے وہ اس کے بیونڈ ہے۔ یؤمنون بالغیب، وہ غیب، اس پر تم ایمان رکھو گے، جنت کے لیے فکر کرو گے، اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر یہ زمین، یہ جو دنیا کی جو بھی آسائشیں، یہ ذلیل ہو کر تمہارے قدموں میں آئیں گے۔ اللہ کے رسول کا فرمان کہ جو آخرت کو غم بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا بے نیازی پیدا کر دیتے ہیں، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتے ہیں، اللہ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات کا فہم عطا فرمائے، اور امانتوں کی پاسداری، وعدوں کی پاسداری اس کی ہمیں توفیق دے، اور واقعتاً یہ مال اور ہماری اولاد، ہمارا جینا مرنا وہ اللہ کے دین کی خاطر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔